बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اسی طرح ہماری ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں ماضی میں نشر کیے گئے مختلف پروگرام بھی آپ سامعین سماعت فرما سکتے ہیں۔ ہماری اس ویب سائٹ پر سہر ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی ملاحظہ فرمائے جا سکتے ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir۔ اور سامعین، آپ پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے، عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام نشر ہوگا۔ خصوصی پروگرام کے بعد ہم دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ و شریف نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سماعت فرمائے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ یوکرین کے متعدد شہروں کو روسی فوج نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ سلامتی کونسل میں یوکرین پر حملے کی مذمت کے لیے جاری ہونے والی قرارداد کو روس نے ویٹو کر دیا ہے۔ پاکستان کے ایک اعلی سطحی فوجی وفد نے ایران کے ملٹری کالج کا معائنہ کیا ہے۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے ایک بار پھر یمن کے کئی علاقوں کو شدید حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ اور فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس اور جہاد اسلامی نے غزہ کا محاصرہ جاری، اور بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقوں میں صہیونی آبادکاری کا عمل جاری رکھنے پر غاصب صہیونی حکومت کو سخت خبردار کیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ روسی فوجی بغیر کسی مزاحمت کے شمالی یوکرین کے شہروں سومی اور کانتوپ میں داخل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح روسی فوجیوں نے جنوبی یوکرین میں شہر میلیتوپول کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس شہر کو روسی فوجیوں نے ایسی حالت میں اپنے کنٹرول میں لیا ہے کہ شہر میں کہیں بھی فائرنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ روس کی وزارت دفاع کے مطابق روس کے میرین فوجی یوکرین کے آزوفسکی نامی علاقے میں داخل ہوئے اور پھر میلیتوپول کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور شہر کو بغیر کسی مزاحمت کے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس رپورٹ کے مطابق روسی فوج جب اس شہر میں داخل ہوئے تو شہر کے لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر ہاتھ ہلا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا اور روسی فوجیوں کا استقبال کیا۔ بعض لوگوں نے سابق سوویت یونین اور روسی پرچم بھی لہرائے۔ روسی فوج نے بھی اس شہر کی بنیادی تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی اس علاقے میں کوئی جھڑپ ہوئی۔ شہر میلیتوپول 49 مربع کلومیٹر پر مشتمل تقریباً 1.5 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے جو جنوبی یوکرین میں واقع ہے۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ واشنگٹن نے یوکرین کے صدر کو کیو ایف سے نکالنے کی پیشکش کی ہے، تاہم یوکرینی صدر نے واشنگٹن کی اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ یوکرینی صدر ولودومیر زیلنسکی نے امریکی پیشکش پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اینٹی ٹینک ہتھیاروں کی ضرورت ہے، کیو ایف سے نکلنے کے لیے فلائٹ کی نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ روس کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کی جانب سے 600 ملین ڈالر یوکرین کی فوجی مدد کے طور پر دیے جانے کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کے خلاف جنگ کی بنا پر امریکہ، کینیڈا اور یورپی یونین نے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اور وزیر خارجہ سرگئی لاوروف پر مختلف پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا، جبکہ برطانیہ نے ان دونوں کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔ امریکی وزارت خزانہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بقول اس کے یوکرین پر روس کے بلا جواز اور پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت کیے گئے حملے کی بنا پر روسی صدر اور روسی وزیر خارجہ کے خلاف پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ یورپی یونین نے بھی روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور وزیر خارجہ سرگئی لاوروف پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اس بات کا اعلان یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے کیا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے بھی روسی صدر اور وزیر خارجہ پر پابندی لگا دی۔ ان پابندیوں کے جواب میں روس نے اعلان کیا کہ اس قسم کی پابندی مغرب کی کمزوری اور ناتوانی کی علامت ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے روس کے ایک ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روس کے صدر اور وزیر خارجہ کے خلاف لگائی جانے والی پابندی مغرب کی مکمل ناتوانی اور بے بسی کو نمایاں کرتی ہے۔ سلامتی کونسل میں یوکرین پر حملے کی مذمت کے لیے جاری ہونے والی قرارداد کو روس کی جانب سے ویٹو کر دیے جانے کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے روسی فوجیوں سے بیرکوں میں واپس جانے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا کہ امن کو ایک اور موقع دینے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے روس یوکرین جنگ سے متعلق سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد کہا کہ اقوام متحدہ کا عالمی ادارہ ایک بڑی جنگ کے بعد آئندہ ہر طرح کی جنگ کو ختم کرانے کے لیے معرض وجود میں آیا تھا اور ہم امن کی برقراری کے راستے ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے اور جب تک امن قائم نہیں ہو جاتا حالات کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ سربراہ مملکت بات چیت کا راستہ اپنائیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ یوکرین میں متصادم فریقوں کو چاہیے کہ انسان دوستانہ بین الاقوامی قوانین کا احترام کریں۔ گوترش نے مطالبہ کیا کہ وہ یہ اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یوکرین کے لیے انسان دوستانہ امدادی قافلوں کو آزادی سے گزرنے دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اقوام متحدہ کو ماضی میں چیلنجوں سے دوچار کیا گیا لیکن امن و صلح، توسیع و ترقی، عدل و انصاف، بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کے ساتھ کھڑا ہے۔ قبل ازیں جمعے اور سنیچر کی درمیانی رات روس نے یوکرین میں فوجی اقدام کی مذمت میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ فروری کے رواں ہفتے میں روس کے خلاف سلامتی کونسل کے تیسرے ہنگامی اجلاس میں سلامتی کونسل کے 15 مستقل اور غیر مستقل اراکین میں سے 11 نے روس کے خلاف قرارداد کے حق میں اور خود ماسکو نے مخالفت میں ووٹ دیا، جبکہ چین، ہندوستان اور متحدہ عرب امارات نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ یہ قرارداد روس کی مخالفت کے باعث جو سلامتی کونسل کا مستقل رکن اور ویٹو کے حق کا حامل ہے منظور نہ ہو سکی۔ اس درمیان روس کے صدر نے مغربی فوجی مبصرین کو یوکرین کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا اور یوکرین کی فوج سے کہا کہ اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لے۔ روس کے صدر نے روس کی قومی سلامتی کے اجلاس میں کہا کہ یوکرین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا باعث مغربی اور خاص طور پر امریکی فوجی مبصرین ہیں۔ پوتن نے یوکرین کی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو سمجھوتا آسان ہو جائے گا۔ روس کے صدر نے مزید کہا کہ ماسکو یوکرین میں دہشت گردوں اور نیو نازیوں کے خلاف لڑ رہا ہے۔ ولادیمیر پوتن نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ روسی فوج یوکرین میں انتہا پسندی کے خلاف لڑ رہی ہے اپنی مسلح افواج کو ہدایت کی کہ عام شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ فرانس کی مسلح افواج کے کمانڈر نے اپنے 500 فوجیوں کو رومانیہ روانہ کر دیا ہے۔ فرانس پریس کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کی جنگ شروع ہونے کے بعد فرانس کے جنرل تیری بورخار نے فرانس کے 500 فوجیوں کو رومانیہ روانہ کرنے کے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام کا مقصد نیٹو کو مستحکم بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے پر نیٹو کی تقویت کے دائرے میں پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق عمل کیا گیا ہے۔ یوکرین کی جنگ ہفتے کو تیسرے روز میں داخل ہو گئی ہے، جبکہ اس جنگ پر رد عمل کا اظہار کیے جانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے اور روس پر مختلف طریقوں سے شدید دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے۔ چین نے بحران یوکرین کے حل کے لیے سرد جنگ کی ذہنیت ترک کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے مندوب نے سلامتی کونسل میں بحران یوکرین کے بارے میں امریکہ اور البانیہ کی جانب سے پیش کی جانے والی روسی مخالف قرارداد کو معاف کیجیے گا روس مخالف قرارداد کی ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کے بعد کہا کہ اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کا احترام کیا جائے۔ اقوام متحدہ میں چین کے نمائندے نے کہا کہ تمام کوششیں بحران یوکرین کے حل پر مرکوز ہونا چاہیے اور ماضی کی غلط ذہنیت سے پیدا ہونے والے اقدامات کا سلسلہ بند اور بحران کو بھڑکانے میں مدد نہ کی جائے۔ سلامتی کونسل میں مغربی ممالک کی شکست کے پیش نظر مغربی ممالک یوکرین پر حملے روس کے حملے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں 51 ممالک نے جن میں اکثر مغربی ممالک یا ان کے تعدی شامل ہیں روس کی جانب سے سلامتی کونسل کی قرارداد ویٹو کر دینے کے بعد ایک مشترکہ بیان میں اعلان کیا ہے۔ اس اعلان میں آیا کہ یوکرین پر روس کے حملے کا موضوع اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اٹھایا جائے گا۔ شام کے صدر بشار اسد نے اپنے روسی ہم منصب کو ٹیلی فون کر کے یوکرین میں روس کے خصوصی آپریشن کی حمایت کی ہے۔ سانا کی رپورٹ کے مطابق شام کے صدر بشار اسد نے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتین سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ یوکرین میں روسی فوج کی کاروائیاں دنباس میں عام شہریوں کی حمایت کے لیے انجام پا رہی ہیں، اس لیے دمشق ان کاروائیوں کی حمایت کرتا ہے۔ بشار اسد نے روس کے خلاف امریکہ اور مغربی ممالک کے اشتعال انگیز اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور مغربی ممالک کے اس قسم کے اقدامات صرف عدم استحکام کا باعث بنیں گے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس ٹیلیفونی گفتگو میں روسی صدر پیوٹن نے بھی یوکرین میں روس کی فوجی کارروائی کی حمایت پر بشار اسد کا شکریہ ادا کیا۔ دنباس کے علاقے پر مشتمل دونیسک اور لوہانسک کو روس کی جانب سے آزاد ریاستیں تسلیم کرنے کے اعلان کے فوراً بعد شام نے بھی ان دونوں جمہوریوں کو آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ ہندوستان کے اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ یوکرین میں بنکروں میں چھپے ہندوستانی طلبہ کے مناظر پریشان کن ہیں، جبکہ رومانیا سے ایئر انڈیا کا ایک طیارہ طلبہ کو لے کر واپس لوٹ چکا ہے۔ کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے کہا کہ تباہ حال یوکرین میں پھنسے ہندوستانی طلبہ کے اپنے جان بچانے کے لیے بنکروں میں چھپنے کے مناظر پریشان کن ہیں۔ راہل گاندھی نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ان تمام طلبہ کو فوری طور پر واپس لانے کے لیے انتظامات کرے۔ راہل گاندھی سے پہلے بھی حکومت سے اس سمت میں فوری قدم اٹھانے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ یوکرین میں پھنسے پاکستانی طلبہ نے وطن واپسی کے لیے ایک بار پھر مدد کی اپیل کی ہے۔ یوکرین میں پھنسے پاکستانی طلبہ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یہاں حالات بہت خراب ہیں، پاکستان کی حکومت جلد سے جلد یوکرین سے نکالنے کے لیے اقدامات کرے۔ یوکرین کے شہر پولتاوا میں مقیم پاکستانی طلبہ کا کہنا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں، مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ طلبہ نے کہا کہ ٹرانسپورٹ اور پیسے بھی نہیں ہیں تو ہنگری اور پولینڈ کے بارڈر تک کیسے پہنچے۔ دوسری جانب پی آئی اے نے یوکرین میں محصور پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے پلان تیار کر لیا ہے، جبکہ یوکرین میں پاکستانی سفارت خانہ پولینڈ کی سرحد کے قریب منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی ایک اپوزیشن لیڈر مریم نواز نے حکومت سے کہا تھا کہ وہ یوکرین میں پھنسے پاکستانی شہریوں اور طلبہ کو وہاں سے نکالنے کے لیے فوری طور پر اقدام کرے۔ پاکستان کے ایک اعلی سطحی فوجی وفد نے ایران کے دافوس ملٹری کالج کا معائنہ کیا۔ ایران کا فوج کی کمانڈ اور ملٹری اسٹاف کالج تقریباً 88 برس قبل قائم ہوا، جہاں مختلف فوجی شعبوں میں سرگرمیاں جاری ہیں اور فوجیوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ ہمارے نمائندے کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اس وفد کے دورے کا مقصد مختلف فوجی اور دفاعی شعبوں اور تربیت نیز طلبہ و اساتذہ کے تبادلے کے شعبے میں تعاون کو تقویت پہنچانا ہے۔ پاکستان کے اس فوجی وفد کے دورے میں ایران کی جانب سے ملٹری کالج کے سربراہ بریگیڈیئر حسین ولی بن زمانی نے ہمراہی کی۔ واضح ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں گہرے روابط قائم ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان مختلف سطحوں پر وفود کے اس قسم کے دورے انجام پاتے رہتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان فورسز پر حملے میں کم سے کم 7 طالبان ہلاک ہو گئے۔ شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان نے جمعے کو اپنے فوجیوں پر حملے اور اس میں 7 طالبان کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ حملے کا یہ واقعہ جسے طالبان نے چھاپا مار حملہ کہا ہے صوبہ کاپیسا میں پیش آیا۔ اس حملے میں طالبان کا ایک ٹینک بھی پوری طرح تباہ ہو گیا۔ ابھی تک کسی شخص یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اگست 2021 میں افغانستان میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے طالبان کو بار بار حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے. اکثر حملوں کی ذمہ داری داعش دہشت گرد گروہ نے قبول کی ہے. دوسری جانب طالبان نے صوبہ پنشیر کے ضلع درہ میں ایک سیکیورٹی کمیشن تشکیل دیا ہے. شفقنا کی رپورٹ کے مطابق مولوی نور اللہ نے جن پر صوبہ پنشیر کے ضلع درہ کا نظم و نسق چلانے کی ذمہ داری ہے, کہا ہے کہ اس کمیشن کے 12 رکن ہیں اور اس بنا پر اسے 12 نفری کمیشن کہا جاتا ہے. جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے ایک بار پھر یمن کے کئی علاقوں کو شدید حملوں کا نشانہ بنایا ہے. دوسری جانب اقوام متحدہ نے کہا کہ رواں سال میں اب تک 20 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں. یمن کے مختلف علاقوں پر سعودی جنگی طیاروں کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے. سعودی جنگی طیارے ان حملوں میں رہائشی علاقوں کو بمباری کا نشانہ بنا رہے ہیں. المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبہ حجہ کے عبس اور حرز اضلاع پر 14 بار بمباری کی. اس رپورٹ کے مطابق جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں میں صوبہ مارب کو 7 بار اور صوبہ الجوف کے مختلف علاقوں کو 4 بار حملوں کا نشانہ بنایا گیا. دوسری جانب یمن کے فوجی ذرائع نے اعلان کیا کہ جارے سعودی اتحاد سے وابستہ فوجیوں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبہ الحدیدہ میں 147 مرتبہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی. اس سے قبل بھی میڈیا ذرائع نے صوبہ سنا، سعدہ، حجہ اور حضرموت صوبوں کے مختلف علاقوں کو کئی بار حملوں کا نشانہ بنایا. دریاسنا میڈیا ذرائع نے صوبہ سعدہ کے مختلف علاقوں پر جارے سعودی اتحاد کی شدید گولہ باری کی خبر دی جس میں کم سے کم 3 عام شہری شہید ہوئے. جارے سعودی اتحاد نے سعدہ کے الرکو اور شدہ کے علاقوں کو آج شدید حملوں کا نشانہ بنایا. دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یمن میں 80 لاکھ یمنی شہریوں کے لیے غذائی امداد کا سلسلہ رک جانے کی بابت خبردار کیا ہے. اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن دوجارک نے اس سلسلے میں کہا کہ یمن میں جاری لڑائیوں میں 2022 کے آغاز سے اب تک 23 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر اور در بدر ہو گئے ہیں, جن میں اکثر صوبہ حدیدہ، مارب، شبوہ اور تائز کے باشندے ہیں. سٹیفن دوجارک نے خبردار کیا کہ بجٹ کی سخت قلت سے در بدر اور بے گھر پناہ گزینوں کے لیے انسان دوستانہ امداد جاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأبير الناهي فلا أحد. نبينا الأبير الناهي فلا أحد أبر فيه قولي لا منه ولا نعمي أبر في قولي لا منه ولا نعمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير
سامعین ابھی اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سمے اس خصوصی پروگرام کے بعد ہم دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نشر کریں گے جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی
عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی المناک شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ نواس رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ عزیز سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔
فرزند رسول حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف رہبر انقلاب اسلامی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں دلی تعزیت پیش کرتے ہیں۔
سامعین یہ ایام ماہ رجب کے ہیں اور اس عظیم مہینے میں کہ جو اللہ کا مہینہ ہے شہر اللہ ہے، پورا عالم اسلام شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے باعث غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا ہے اور عراق کے شہر کاظمین میں جو آپ کا مدفن ہے غم کی گھٹا چھائی ہوئی ہے، ایک ایسی غم کی گھٹا کہ جو ان تاریخ زندانوں کی یاد دلا دیتی ہے کہ جن میں آپ علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے پابند سلاسل کر کے رکھا گیا تھا، ان دلوں کی تلخ یادیں کہ جس میں آپ کو شکنجے اور ایزائیں دی جاتی تھیں اور ظالم حکمرانوں کے غیظ و غضب کا شکار تھے۔ وہ ایام کہ جو خلوت میں ساتویں امام کی مناجات اور راز و نیاز سے سرشار تھے۔ تاریخ کے سیاہ اوراق میں ایک سیاہ شب کا بھی وجود ہے، ایک ایسی شب کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطہر خاندان کی ایک پاکیزہ ترین شخصیت کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ سلام ہو آپ پر اے موسیٰ ابن جعفر، اے باب الحوائج۔ جی ہاں، ہماری یہ امام باب الحوائج سے معروف ہیں کیونکہ ان کے در رحمت سے کبھی کوئی سوالی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ اے امام، آج آپ کا روزہ مبارک ان شیدائیوں اور عاشقوں سے بھرا ہوا ہے جو عشق و امید کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں تاکہ آپ ان کی دستگیری کریں اور ان کو نور کے منبع اور بحر بے کراں سے متصل کر دیں۔ مولا، میں آپ کے صبر پر حیرت زدہ ہوں، اور وہ بھی آپ کے زمانے کے ظالم ترین اور بدکار ترین حکمرانوں کے مقابلے میں صبر پر۔ ہم نے بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عاشقوں اور دوستداروں کے امٹتے ہوئے سیلاب میں اپنے دل کو آپ کے حرم کی جانب روانہ کر دیا ہے، اور تصور میں آپ کے در پر کھڑے ہو کر زیارت کے ان کلمات کا زمزمہ کر رہے ہیں۔
السلام علیک یا ولی اللہ وابن ولی، السلام علیک یا حجت اللہ وابن حجت، السلام علیک یا صفی اللہ وابن صفی، السلام علیک یا امام الہدا، السلام علیک یا خازن علم النبیین، السلام علیک یا نائب الاوصیاء السابقین، السلام علیک ایها الامام الصالح، السلام علیک ایها المقتول الشهید، السلام علیک یا ابن رسول الله و ابن وصیه، السلام علیک یا مولای موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته۔
سامعین، ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور امامت میں انتہائی گھٹن کا ماحول تھا۔ عباسی حکمرانوں نے امام علیہ السلام کے 35 سالہ دور امامت میں اہل بیت کے پیروکاروں کو سخت شکنجوں میں جکڑ رکھا تھا اور ان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جاتا تھا۔ یہ حکمران انتہائی عیاش اور اخلاقی انحرافات میں غرق تھے، باوجود کہ خود کو خلیفہ مسلمین کہتے تھے لیکن وہ عیش و نوش اور فسق و فجور کی محفلیں منعقد کرتے تھے۔ اس عیش و نوش کی محفلوں کے اخراجات بہت زیادہ تھے، مالی بدعنوانیاں بھی حد سے زیادہ تھیں۔ یہ نااہل حکمران بیت المال کے درہم و دینار کو اپنی ضیافتوں اور عیاشیوں پر خرچ کرتے تھے، جبکہ عوام الناس فقر و غربت سے دوچار تھے۔ خلافت کے ان غاصب حکمرانوں کے ناروا سلوک کے باعث علویوں کو خاص طور پر بہت زیادہ فقر و لاچارگی کا سامنا تھا، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام برحق حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے چاہنے والے ان کے ارد گرد جمع ہو جائیں اور بنی عباس کی سرنگونی کا سبب بن جائیں۔ عباسی حکمراں کے جو بنی امیہ کی حکومت کے خلاف علویوں کی استقامت و پائمردی مخالفتوں اور بغاوتوں کو کچل کر اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اقتدار پانے کے بعد ان حکمرانوں نے علویوں اور اہل بیت کے پیروکاروں سے دشمنی اور ان کے خلاف جارحانہ اقدامات کی انتہا کر دی۔ اس تاریخ دور میں سادات کا قتل یا ان پر ظلم و ستم عباسیوں کے بدترین اقدامات میں سے تھا۔ اس جبر و تشدد نے ظاہر کر دیا کہ بنی امیہ کی طرح عباسیوں کو بھی اہل بیت علیہ السلام کے خاندان سے سب سے زیادہ دشمنی اور کینہ و نفرت تھی۔
سامعین، ہارون رشید کا دور بنی عباس کے اقتدار کے عروج کا دور تھا۔ ملکوں پر قبضے اور بے پناہ دولتیں لوٹنے کی بنا پر بنی عباس کی حکومتیں بہت ثروت مند شمار ہوتی تھیں، یہاں تک کہ روم کے حکمراں بھی ان کو ٹیکس بھیجتے تھے اور ہارون ان دولتوں کو عوامی رفاہ و فلاح و بہبود پر خرچ کرنے کے بجائے عیش و نوش کی محفلوں پر صرف کرتا تھا۔ ہارون حکم دیتا تھا کہ عیش و عشرت کی شاندار محفلیں منعقد کی جائیں اور وہ اس کے لیے بڑے پیمانے پر دولت خرچ کرتا تھا۔ دوسری جانب وہ لوگوں کے درمیان خود کو ولی مسلمین اور ایک دیندار و متدین فرد ظاہر کرنے میں کوشاں رہتا تھا۔ مورخین نے بیت المال کی بربادی کے عجیب و غریب اعداد و شمار درج کیے ہیں، خاص طور پر ہارون رشید کے دور میں۔ تاریخ میں ذکر ہوا ہے کہ ہارون نے زبیدہ کے ساتھ اپنی شادی میں، کہ جو امین کی ماں تھی، سونے کا فرش اس کے پیروں کے نیچے بچھوایا تھا۔ عباسی خلفہ خود کو اسلامی معاشرے کا ولی و قائد سمجھتے تھے، جبکہ ظاہر و باطن میں اسلام کا ان سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔
سامعین، عباسی حکمراں، خاص طور پر ہارون کی بہت زیادہ کوشش تھی کہ اسلام کی حقیقی اور اصلی تصویر کو کسی نہ کسی صورت مسخ کر دے۔ ہارون الرشید کے جو اپنے ماسبق خلفاء سے زیادہ عیار اور مکار تھا، جھوٹی حدیثیں نقل کرنے والوں اور قصہ گویوں کو، کہ جو لوگوں کو گلیوں اور کوچوں میں اکٹھا کر کے قصے سناتے تھے، پیسے اور امکانات فراہم کرتا تھا تاکہ وہ جھوٹی داستانیں اور قصے اور جعلی حدیثوں کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو اسلام کی حقیقی تعلیمات سے منحرف کر دیں۔ اس کے زمانے میں بہت زیادہ انحرافی فرقے وجود میں آئے، کہ جن میں سے ہر ایک حقیقی اسلام پر حملہ آور تھے۔ شاعر کہتا ہے، خود ساختہ شریعتیں بنتی رہی مگر قائم تھا سب پہ دبدبا حق نظام کا۔ عباسی حکمراں جانتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ائمہ طاہرین علیہم السلام نور اور ہدایت کا سر چشمہ ہیں، اور علم و فضل اور تقوی الہی میں بے مثل و بے نظیر ہیں، اور مسلمانوں کی ولایت انہی بزرگان دین کا مسلمہ حق ہے، اور سعادت و نجات کا راستہ ان کے دامن سے وابستہ ہے۔ لیکن دنیا طلبی اور تقوی الہی کے فقدان، طاقت اور دولت و ثروت کے نشے نے ان نااہل حکمرانوں کو ائمہ برحق اور تابندہ انوار الہی کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا۔
سمین امام کاظم علیہ السلام کا 35 سالہ دور امامت منصور، ہادی، مہدی اور ہارون عباسی کے ہمراہ تھا۔ عباسی حکمران امام کاظم علیہ السلام کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے تھے۔ امام علیہ السلام نے جب ان ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں سادات کا قتل عام اور اہل بیت کے پیروکاروں کا صفایا ہوتے دیکھا تو اپنے پیروکاروں کو تقیے کا حکم دیا تاکہ وہ عباسی خلفاء کی گزن سے محفوظ رہیں۔ امام کاظم علیہ السلام خود بھی تقیہ کرتے تھے، لیکن جب بھی آپ مناسب موقع دیکھتے اس وقت اسلام کی تبلیغ میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی حکومت وقت کے مقابلے میں کھلی مخالفت نہیں کی، اور اس سلسلے میں آپ تقیہ کرتے تھے، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیروکاروں کو عباسیوں کے ساتھ تعاون کرنے اور ان کی خدمت کرنے کو سختی سے منع فرماتے تھے۔ جیسا کہ تاریخ میں صفوان جمال کا مشہور واقعہ موجود ہے کہ جس کو امام علیہ السلام نے اپنے اونٹ ہارون کو دینے سے منع کر دیا تھا۔ عباسی حکمرانوں کے مقابلے میں امام علیہ السلام کا سیاسی موقف حقیر اور بے توجہی کا موقف تھا۔ آپ مختلف شکلوں میں جملہ مناظروں اور عدم تعاون کے ذریعے عباسی خلفاء کی حکومت کے غیر قانونی ہونے پر تاکید کرتے تھے، اور ان ظالم حکمرانوں کے تعلق سے اپنے پیروکاروں کے اعتماد کو کمزور کرنے میں کوشاں رہتے تھے۔
سامعین، ایک بار ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تحقیق کے لیے ایک مناظرے کا اہتمام کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے پیغمبر اسلام سے اپنی نسبت کو اپنی مادر گرامی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے ثابت کیا اور عظمت خاندان رسول کو بیان کیا۔ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ مباہلہ کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کو بلایا اور انہی ہستیوں کے ہمراہ مباہلہ کے لیے تشریف لائے۔ اس آیت میں ابنائے رسول یعنی رسول کے بیٹوں سے مراد امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ہارون رشید اور اس کے ہم خیال لوگوں کا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نسل کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت دینے پہ اعتراض حقیقت میں اللہ تعالیٰ پہ اعتراض ہے۔
سامعین، امام کے یہ فضائل و کرامات اور سرگرمیاں ہارون کے غیظ و غضب اور کینے میں اضافے کا باعث بنی۔ یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی پربرکت زندگی کا ایک طویل حصہ زندانوں میں گزارا اور وہیں اپنے رب سے جا ملے۔ آپ نے دوران قید تلخ ترین مصائب و سخت ترین تکالیف کا سامنا کیا، یہاں تک کہ آپ زندان سے تنگ آ گئے اور مدت کی طوالت سے ملول ہوئے۔ حکومت آپ کو مختلف زندانوں میں منتقل کرتی رہی اس خوف سے کہ کہیں آپ کا رابطہ کسی شیعہ کے ساتھ برقرار نہ ہو جائے۔ سرکاری پولیس اور جاسوس سختی سے آپ کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ زہر دغا دیا گیا قیدی کو اس لیے، زہر دغا دیا گیا قیدی کو اس لیے، رشتہ نہ ان سے باقی رہے خاص و عام کا۔ امام طویل مدت تک ہارون کی قید میں رہے، طویل قید نے آپ کی صحت پر برا اثر ڈالا اور آپ کے بدن مبارک کو گھلا کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ جب آپ سجدہ کرتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا گویا زمین پر کوئی کپڑا پڑا ہوا ہو۔ ایک مرتبہ خلیفہ کے ایک نمائندے نے آپ سے عرض کیا، خلیفہ آپ سے معذرت خواہ ہے اور اس نے آپ کی آزادی کا حکم دیا ہے بشرطے کہ آپ اس سے ملاقات فرما کر معذرت حاصل کریں یا اس کی خوشنودی حاصل کریں۔ امام علیہ السلام نے نہایت بے نیازی کے ساتھ سری الفاظ میں نفی میں جواب دیا، یوں آپ نے زہر قاتل کا تلخ جام پینا گوارا فرمایا۔ آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو اپنا ہم نوا بنانے کے سلسلے میں گمراہ حکمرانوں کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے اور ان کی گمراہی آشکار ہو۔
سامعین، ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو طویل عرصے تک قید میں رکھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہارون رشید کے حکم پہ متعدد زندانوں میں قید میں رکھا گیا۔ سب سے پہلے امام کو بصرہ میں عیسیٰ ابن جعفر کے پاس قید کیا گیا، پھر امام کو وہاں سے فضل ابن ربی کی قید میں منتقل کر دیا گیا، پھر امام کو فضل ابن یحییٰ کی قید میں دے دیا گیا، اور آخر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سندی ابن شاہک کی قید میں رکھا گیا، اور اسی ملعون نے ہارون کے حکم پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ مرزا دبیر کہتے ہیں،
مولا بہائے کیسی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے زندان سے ہارون رشید کو ایک خط بھیجا جس میں لکھا ہوا تھا، اے ہارون، میرا جو دن بھی سختیوں میں گزرا، تمہارا وہی دن عیش و آرام میں بسر ہوا۔ آخر کار میں اور تم ایسے گھر میں جمع ہوں گے کہ جہاں باطل پرست خسارے میں رہیں گے۔ آخر تڑپ تڑپ کے مسافر گزر گیا، مظلوم قید خانے کو ویران کر گیا، حیدر کے پاس وارث خیر البشر گیا، بغداد میں مدینے کا سلطان مر گیا۔ سامان تھا کیا نبی کے نواسے کے واسطے، مزدور آئے لاش اٹھانے کے واسطے۔ سامعین، ہم پروگرام کے آخر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے چند اقوال بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو پائے اختتام تک پہنچاتے ہیں۔
سامعین، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اطاعت خدا میں مال خرچ کرنے سے پرہیز نہ کرو، ورنہ خدا کی معصیت میں دگنا خرچ ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں، مومن ترازو کے دو پلڑوں کے مانند ہیں، جتنا ایمان میں اضافہ ہوگا اتنا بلا و مصیبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ سامعین، ہم ایک بار پھر شہادت فرزند رسول حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی مناسبت سے دلی تعزیت پیش کرتے ہیں اور اس پروگرام سے آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
فراز عرش ملا سلام کہتا ہے، یہ کون جاتا ہے کعبہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، حسین یہ کرم کارساز کیا کہنا، درود و عشق و سلام نیاز کیا کہنا، یہ حسن کی نگاہ امتیاز کیا کہنا، کسی کا جلوہ اکتا سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، ادھر سے درد کے مالک ہوائے درد آئی، یہ کس کی آہ تڑپ کر فضا میں لہرائی، چلے ہو لے کے کدھر ناز سے مسیحائی، کوئی مریض تمہارا سلام کہتا ہے.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و ابدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.